الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم صدق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته كفار مكة ومشركين مکہ کا تذکرہ چل رہا تھا فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ صبر کیجئے اور انتظار کیجئے ان کی سرکشی ان کی نافرمانی ان کی شرارت کی وجہ سے ان پر ایک عذاب آنے والا ہے اور یہ کوئی مستبعد چیز نہیں ہے ناممکن چیز نہیں ہے اس کی نظیریں پہلے بھی گزر چکی ہیں اور ان میں سے ایک نظیر اور ایک مثال کو بیان کیا قوم فرعون کی حالت کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہنا مانا ہم نے انہیں نجات دی ہم نے انہیں رفعتیں عطا فرمائی اور جنہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی ہم نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت جس امت کی طرف آپ کو بھیجا گیا ہے اور قیامت تک یہ آنے والی جو امت ہے ان میں سے جو جو آپ کے پیغام کو سینے سے لگائے گا وہ کامیاب ہوگا اور جو روگردانی کرے گا سرکشی کرے گا وہ نیست و نابود ہوگا دنیا میں بھی ناکام ہوگا آخرت میں بھی ناکام ہوگا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی حکمت کی وجہ سے کسی مصلحت کی وجہ سے حق تعالی شانہ کی پکڑ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے مگر دیر سویر حق تعالی شانہ کی پکڑ ضرور آتی ہے اب دوبارہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے یا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے ان ہؤلاء لیقولون بے شک یہ لوگ کہتے ہیں یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین یہ
هي الا موتتنا الاولى ہماری یہ پہلی موت ہی ہے وما نحن بمنشرين اور ہمیں زندہ کر کے اٹھایا نہیں جائے گا کہنے کا منشا یہ ہے کہ بس دنیا میں ہم آئے پیدا ہوئے بچپن جوانی ادھیر عمر بڑھاپا اور مر گئے موت سلسلہ یہیں جا کے ختم ہو جائے گا بس اس کے بعد یہ جو کانسیپٹ ہے یہ جو نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی ہے معاد اس کانسیپٹ کے ہم قائل نہیں ہیں ان ہی الا موتتنا الاولى بس یہ ہماری پہلی موت یعنی یہ جو اس وقت موت واقع ہوگی ہماری بس اس کے بعد آگے کوئی سلسلہ نہیں ہوگا زندگی کا مٹی ہو جائیں گے ہمارا جسم گل سڑ جائے گا وہ سیدھا ہو جائے گا اس کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا اور یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہو کر تمہیں اٹھایا جائے گا حق تعالی شانہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا تمہارے اچھے پر ثواب ملے گا برے پر تمہاری پکڑ ہوگی یہ لمبی چوڑی خامخالی داستان وما نحن بمنشرین ہمیں تو زندہ کر کے اٹھایا ہی نہیں جائے گا اذا مامت تو لسوف اخرج حیا حتی لا شانہ اسی اعتراض کو متعدد جگہ پر ذکر فرماتے ہیں وہ یقول الانسان یہ انسان کہتا ہے کہ اذا مامت تو جب میں مر جاؤں گا لسوف اخرج حیا تو دوبارہ زندہ بنا کر قبر سے نکالا جاؤں گا اور اللہ کے دربار میں پیش کیا جاؤں گا کہنے کا منشا یہ ہے کہ جب میں گل سڑ جاؤں گا مٹی ہو جاؤں گا اس کے بعد دوبارہ زندہ کر کے کیسے اٹھایا جاؤں گا عقل میں آنے والی بات نہیں ہے تو حق تعالی شانہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اولا یذکر الانسان انا خلقناہ من قبل ولم یک شیئا کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ پہلے جب یہ کچھ بھی نہیں تھا تھا ہی نہیں تب ہم نے اسے بنایا تو اب کم سے کم ہڈیاں تو ہے یہ جو مٹی بن گیا ہے کم سے کم اس کے جسم کی مٹی تو موجود ہے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ حق تعالی شانہ کی ذات تو وہ ہے کہ جو کسی چیز کو ابتداءً پیدا کرتی ہے آسمان تھا ہی نہیں اور آسمان کی نظیر بھی نہیں تھی زمین تھی ہی نہیں زمین کی نظیر بھی نہیں تھی ایروپلین نہیں تھا مگر اس کی نظیر موجود تھی حق تعالی شانہ نے پرندوں کو پیدا کیا انسانوں نے ان پرندوں پر ریسرچ کی سٹڈی کیا اور اس میں سے کچھ علم حاصل ہوا جس کے نتیجے میں ایروپلین بنایا مچھلیوں پر غور و فکر کیا سٹڈی کیا اور اس پر سے انہوں نے کشتی بنائی حق تعالی شانہ خالق ہے اور خالق کس کو کہتے ہیں خالق اس کو کہتے ہیں جو کسی ایسی چیز کو پیدا کرتا ہے جو پہلے تھی نہیں اور جس کی نظیر بھی پہلے نہیں تھی بدیع السماوات والارض وہ بدیع ہے بدیع یعنی جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا جس کی نظیر نہیں تھی اس کو وہ پیدا کرتا ہے تو وہ الذی یبدأ الخلق وہ ذات تو وہ ہے جو ابتداء پیدا کرتی ہے ثم یعیدہ جب وہ ابتداء جب کچھ بھی نہیں تھا اس وقت پیدا کر سکتی ہے وہ ذات تو جب وہ چیز مٹی ہو جائے گی راکھ ہو جائے گی ہڈیاں ہو جائے گی تو کچھ تو ہے اس کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا حق تعالی شانہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم عقل سے سوچ رہے ہو تو عقل سے سوچنے والوں کے ذہن میں تو یہ بات آنی چاہیے کہ جو ذات پہلی مرتبہ بغیر کسی چیز کے انسان کو پیدا کر سکتی ہے اس ذات کے لیے جب انسان کی ہڈی ہے انسان کی راکھ ہے اس کو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہونا چاہیے حالانکہ اس کے لیے دونوں برابر ہے وہاں تو کن فیکون ہے مگر عقل میں یہ بات تمہیں تو آنی چاہیے تھی کہ پہلی مرتبہ جب ہمیں بغیر کسی چیز کے پیدا کیا ہے تو اب کم سے کم ہمارا کچھ تو خلاصہ ہے, تو اس سے پیدا کرنا تو زیادہ آسان ہے. وہ ہوا اول علی اولا یذکر الانسان, کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے, انا خلقناہ من قبل, کہ ہم اسے پہلے پیدا کر چکے ہیں, ولم یک شیء, حالانکہ یہ کچھ بھی نہیں تھا. وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ, یہ آتا ہے اور آتا ہے کہ ہڈی کو مسلتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرے گا. ہمارے سامنے مثال بیان کرتا ہے, اتنی ہوشیاری. ونسی خلقہ, اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے, اپنی پیدائش پر غور نہیں کرتا, اور یہ کہتا ہے کہ من یوحی العظام وہی رمیم, ان ہڈیوں کو جب یہ بوسیدہ ہو کر پاؤڈر کی طرح ہو جائے گی ان کو کون زندہ کر سکے گا. کل, اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے, یحییھا الذی انشاھا اول مرہ, اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وہو بکل خلق علیم, اور وہ اپنی مخلوق کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے. آگ میں جلا کر راکھ کر کے اڑا دو, اس کا کچھ حصہ مشرق میں چلا جائے, کچھ حصہ مغرب میں چلا جائے, کچھ شمال میں, کچھ جنوب میں, حق تعالی شان ہر ذرے سے واقف ہے اور اسے جمع کرے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یحشر الناس حفاتاً عوراتاً غرلاً, قیامت کے دن لوگوں کا حشر ہوگا, کس حالت میں؟ حفاتاً, ننگے پیر ہوں گے, بوٹ نہیں ہوں گے, بوٹ نہیں, عوراتاً ننگے ہوں گے, سوٹ بھی نہیں, نہ سوٹ نہ بوٹ, یہ سب پیچھے رہ جائے گا. حفاتاً عوراتاً غرلاً, اور بے ختنہ ہوں گے, بے ختنہ, بچپن میں جب ختنہ ہوئی تھی اور وہ چمڑی کا ٹکڑا نائی نے کسی جگہ پھینک دیا تھا اور اس کے بعد اس نے اس دنیا میں 60-70-80 سال کی زندگی گزاری, وہ ختنہ دیا ہوا ٹکڑا پتا نہیں کہاں, اور اس کا جسم پتا نہیں کس قبرستان میں, مگر حق تعالی شانہ اتنے علیم و خبیر ہے کہ جب قیامت کے دن اسے اٹھایا جائے گا تو قبر میں اس کے ذرات ان سب کو تو ساتھ کر ہی دیں گے, مگر وہ بچپن کی چمڑی جو کٹی ہوئی تھی اسے بھی ساتھ ملا دیں گے. وہ علیم ہے, وہ خبیر ہے, علیم, خبیر, سمیع, بصیر, ہو اس میں وہ جس چیز کو جتنا سن سکتا ہے, شور میں بھی اس چیز کو اتنا ہی سن سکتا ہے, روشنی میں جس چیز کو جتنا دیکھ سکتا ہے, اندھیرے میں بھی اس چیز کو اتنا ہی دیکھ سکتا ہے, کوئی فرق نہیں. بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, خدا تو وہ ہے, وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے تر درخت سے تمہارے لیے آگ بنائی. یہ خدا تر درخت, اس کو اگر آگ لگاؤ تو آگ نہیں جلے گی, مگر یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس کو کاٹا جاتا ہے, حق تعالی شانہ اس کی رطوبت کو خود بخود خارج کرتے ہیں, وہ لکڑی خشک ہو جاتی ہے, اب اس میں آگ جل سکتی ہے. یا یہ کہ عرب حضرات کے یہاں دو درخت تھے, دو قسم کے الگ الگ, جب یہ سفر کرتے تھے تو میچز کا تو زمانہ نہیں تھا, اب کسی جگہ پڑاؤ ڈالتے تھے, آگ کی ضرورت پڑتی تھی تو آگ کیسے جلاتے تھے, تو وہاں صحرا میں جنگلوں میں دو قسم کے درخت ہوتے تھے اور ان کی خصوصیت یہ ہوتی تھی کہ اس کی ٹہنی لے لو, اس کی ٹہنی لے لو, اور دونوں کو رگڑو تو آگ پیدا ہو جاتی تھی. تو حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو خدا ایسے درختوں کو پیدا کر سکتا ہے جن کی تر پانی والی, رطوبت والی, ٹہنیوں کو رگڑنے سے خشک آگ پیدا ہو سکتی ہے, تو جو خدا یہ کام کر سکتا ہے وہی خدا تم کو دوبارہ زندہ بھی کرے گا. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم, کیا وہ خدا جس نے آسمانوں کو پیدا کیا, جس نے زمین کو پیدا کیا, کیا وہ خدا تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ بلا وہو الخلاق العلیم, کیوں نہیں, وہ ضرور پیدا کرے گا. تو قرآن مجید کو دیکھنے سے معلوم ہی ہوتا ہے, اسلوب قرآن مجید کا یہ ہے کہ جب جب بھی کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی طرف سے کوئی اعتراض آتا ہے تو حق تعالی شانہ کبھی کبھی تو حکیمانہ جواب دیتے ہیں, حکیمانہ جواب یعنی ایکسپلین کرتے ہیں, اس کا اکیڈمک آنسر دیتے ہیں, جواب دیتے ہیں, انٹلیکچوئل آنسر, حکیمانہ جواب, اور کبھی کبھی حاکمانہ جواب, اس لیے کہ وہ حاکم مطلق ہے اور جب کوئی شرارت کرتا ہے تو ایسے موقع پر حکیمانہ جواب ہوتا ہے جہاں اعتراض کرنے والا طالب بن کر سوال کرتا ہے. پیغمبر کے پاس آ کر کوئی طالب بن کر سوال کرتا ہے تو حکیمانہ جواب آتا ہے, اور جب کوئی معترض بن کر آتا ہے تو حاکمانہ جواب. ایک شخص طالب بن کر آئے, طالب بن کر, تو اسے تو آپ سمجھا سکتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, اللہ کے وجود کے قائل ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم رسول مانتے ہیں. اسے کہ طالب بن کر آیا ہے, وہ حقیقت کو سمجھنا چاہتا ہے. مگر ایک شخص معترض بن کر آتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ سرپوڑی نہیں کریں گے, آپ کہیں گے کہ بھائی لکم دینکم ولی دین, جاؤ تمہارا مذہب تمہارے پاس, ہمارا مذہب ہمارے پاس, ہم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دل و جان سے نبی مانتے ہیں, ختم ہو گئی بات, جاؤ. یہ حاکمانہ جواب ہے. جیسے ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا اور شیطان جو ہے انہیں ورگلا رہا تھا, تو ان کے مرشد نے ان سے کہا کہ اس سے تو بحث کر رہا ہے, اس سے بحث کر رہا ہے, یہ کوئی طالب بن کر تھوڑا ہی آ رہا ہے, شیطان طالب بن کر تھوڑا ہی آیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سمجھنے کے لیے تھوڑا آیا ہے, یہ تو تجھے شک میں ڈالنے کے لیے آیا ہے, یہاں حکیمانہ جواب نہیں, یہاں حاکمانہ جواب. اس سے کہہ دو کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے مانتا ہوں, جا یہاں سے چلا جا. دلیل مت پیش کرو. جب کوئی طالب بن کر آتا ہے, سمجھنے کی نیت سے آتا ہے, اس کے ساتھ گفتگو کرنے کا فائدہ ہے. مگر جب کوئی معترض بن کر آتا ہے, اعتراض کی غرض سے آتا ہے, کیڑے نکالنے کی غرض سے آتا ہے, غلطیاں نکالنے کی غرض سے آتا ہے, اس کے ساتھ ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. انما البیع مثل الربا, بیع میں اور سود میں کیا فرق ہے؟ خامخا کا اعتراض, تو حق تعالی شانہ اس کی تہ میں نہیں, ایک میں بہت فرق ہے, بہت فرق, ایک میں فائدے ہی فائدے ہیں, دوسرے میں ظلم ہی ظلم ہے, اور پتہ نہیں سود کے کتنے نقصانات قرآن مجید گنوا سکتا تھا. مگر آپ نے دیکھا کہ کیا حاکمانہ جواب دیا کہ بھائی تم یہ کہہ رہے ہو کہ خرید و فروخت, تجارت اور سود لینے دینے میں کوئی فرق نہیں, آپ نے یہ قرآن بیچا, پانچ پاؤنڈ میں خریدا تھا, سات میں بیچا, پانچ میں خریدا سات میں بیچا, دو پاؤنڈ کا نفع کر لیا, تو کسی کو پانچ پاؤنڈ بورو کرنے کے لیے دیے اور یہ کہا کہ ایک مہینے کے مجھے سات پاؤنڈ دے دینا, دونوں میں فرق کیا ہے؟ انما البیع مثل الربا, شرارت کیوں کی؟ تو سمجھانے کے لیے نہیں ہے, حاکمانہ جواب. وحل اللہ البیع وحرم الربا, ہم اللہ ہیں, ہم نے ایک کو جائز قرار دیا, ایک کو حرام قرار دیا ہے, بس ختم ہو گئی بات. تو طریقہ میرے بھائیو, قرآن میں تین طریقے ملتے ہیں, تین. طالب بن کر کوئی پوچھتا ہے تو قرآن سمجھاتا ہے, معترض بن کر پوچھتا ہے تو حاکمانہ جواب, اور نمبر تین, اعتراض بالکل بودا, بالکل بیکار, اس کا سرے سے جواب ہی نہیں. بہت سی جگہ ایسی ہے قرآن میں کہ اعتراض کو نقل کیا جاتا ہے مگر اعتراض بالکل بودا, اس کا جواب ہی نہیں. جیسے یہاں پر ہوا
کہ انہوں نے یہ کہا کہ ان ہؤلاء یقولون ان ہی الا موتتنا الاولى وما نحن بمنشرین,
مر جائیں گے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. عجیب بات, اگر یہی بات ہے تو فاتو بھی آبائنا ان کنتم صادقین, اگر آپ سچے ہیں تو ثابت کر کے دکھاؤ, اسی وقت ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کرو. اگر اللہ میں یہ قدرت ہے کہ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کرے گا تو اس وقت زندہ کر کے دکھاؤ. تو اعتراف بالکل وہ تھا, کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا نبی تو یہ کہہ رہا ہے کہ حق تعالی شانہ مرنے والوں کو مرنے کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے گی اس کے بعد دوسری زندگی میں پیدا کرے گا. قرآن نے یہ کہاں کہا ہے کہ اس دنیا میں دوبارہ پیدا کرے گا, کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ پیدا کر کے دکھاؤ؟ تو اس پر قرآن بالکل خاموش رہا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اعتراض ایسا ہے کہ قابل التفات ہی نہیں, اس میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے. قرآن جو ہے دوسری چیز کی طرف متوجہ ہوا, کس چیز کی طرف؟ کہ ان سے کہو کہ تم بہت بڑی بڑی ہانکتے ہو اور تھوڑے تھوڑے دنوں کے بعد آ کر کے اعتراض کرتے رہتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ اندر خنس ہے, اور تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری میجورٹی ہے مکہ مکرمہ میں اور مال و دولت کے اعتبار سے بھی ہم شان و شوکت والے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والے کتنے ہیں؟ 5-25, اور وہ بھی غرلا فکارا بلال جیسے غلام. یہ جو مال و دولت ہے اس کا غرور و نشہ ہے, اور کثرت جو ہے میجورٹی اس کا غرور و نشہ ہے. تو آپ ان سے کہیے کہ ذرا تم ہمیں یہ بتلاؤ کہ اہم خیر ام قوم تبا والذین من قبلہم, ذرا یہ بتاؤ کہ تم کثرت میں اور میجورٹی میں زیادہ ہیں یا تبا کی قوم زیادہ تھی, اور تمہارے پاس شان و شوکت زیادہ ہے یا تبا کی قوم کے پاس شان و شوکت زیادہ تھی؟ ایک پچھلی قوم کی طرح اشارہ کیا. تمہارے پاس کثرت زیادہ ہے یا ان لوگوں کے پاس زیادہ تھی جو تم سے پہلے گزرے, قوم عاد قوم ثمود؟ تمہارے پاس شان و شوکت زیادہ ہے یا ان کے پاس زیادہ تھی جو تم سے پہلے گزرے, قوم عاد قوم ثمود؟ ان سے یہ پوچھئے. یہ جو دادا گیری ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی کہ ہم کثرت میں ہیں, ہمارے پاس مال زیادہ, اسباب زیادہ, مالدار لوگ سارے ہمارے ساتھ. تو ان سے ذرا یہ پوچھو, اس لیے کہ ان کو معلوم ہے, قوم عاد کی تاریخ بھی معلوم ہے, قوم ثمود کی تاریخ بھی معلوم ہے, قوم مدین کی تاریخ بھی معلوم ہے, اور قوم تبا کی تاریخ بھی معلوم ہے. ان سے پوچھو کہ وہ زیادہ شان و شوکت والے تھے یا تم؟ اب جواب بالکل ظاہر ہے کہ وہ زیادہ شان و شوکت والے تھے. ان کی جو تعداد تھی وہ ہمارے مکہ مکرمہ والوں کی نہیں ہے, اور ان کو جو اللہ نے اسباب دیے تھے وہ ہمارے پاس نہیں. اچھا, جب یہ بات ہے تو ان سے کہو کہ حق تعالی شانہ نے انہیں ہلاک کیا تھا اس لیے کہ وہ تمہاری طرح مجرم تھے. تو جو اللہ اتنی زیادہ شان و شوکت والوں کو ہلاک کر سکتا ہے وہ تمہیں بھی ہلاک کرے گا. یعنی کہ یہ حناس جو ہے اسے نکالو, عاجزی پیدا کرو, عاجزی پیدا کر کے طلب کے ساتھ سوال کرو تاکہ کچھ سمجھ نہ ملے. انعد ضد تعصب کے ساتھ مت سوال کرو. پوری دنیا میں میرے بھائیو جتنے غیر مسلم ہیں اگر وہ تعصب اور انعد سے ہٹ کر حق کی طلب کے ساتھ, حق کی طلب, حق کی تلاش میں سوال کرتے اور ان کے سامنے اسلام کو بیان کیا جاتا, یہ دین فطرت ہے, سیدھا ان کے دلوں میں اتر جاتا. لیکن دو چیزیں روکتی ہے, ایک تعصب, تعصب نفرت, ایک نفرت کا پردہ, اور نمبر دو غفلت کا پردہ. نفرت نہیں ہے مسلمانوں سے مگر غفلت اتنی ہے کہ غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں. تو غور و فکر نہیں کرے گا اسے بھی کچھ نہیں ملے گا, اور جب تعصب ہوگا تب تو غور و فکر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا, تب تو سمجھ میں بات آئے گی تب بھی قبول نہیں کرے گا. اہم خیر ام قوم تبا والذین من قبلہم اہلکناہم, ہم نے انہیں ہلاک کر دیا, انہم کانوا مجرمین, وہ مجرم تھے. اس لیے خبر لو اپنی, اپنی خبر لو. اب یہاں پر کہا گیا قوم تبا, یہ تبا کی قوم سے کون مراد ہے؟ قرآن مجید میں دو جگہ پر قوم تبا کا ذکر ہے, ایک یہاں پر اور ایک سورہ طاف میں. تبا کون ہے؟ تبا تبا جو ہے کسی بادشاہ کا نام نہیں, یہ بادشاہ کا لقب ہے. جیسے مسلمانوں کے یہاں جو حاکم ہوتا ہے اسے خلیفہ کہتے ہیں، نام تو ابو بکر مگر لقب خلیفہ، نام عمر مگر لقب خلیفہ، نام ہارون الرشید مگر لقب خلیفہ، تو خلیفت المسلمین یا امیر المؤمنین کا لقب. اسی طرح مصر میں اس زمانے میں جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اسے فرعون کہتے تھے، فرعون. اسی وجہ سے مصر اور ایجپٹ کے کسی میوزیم میں جو فرعون کی لاش بتائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں یہ صوفی تک نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں غرق ہوا تھا، ممکن ہے کوئی دوسرا فرعون ہو. اور قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے کہ ہم پوری کی پوری قوم کو غرق کر دیں گے، فرعون کو بھی غرق کر دیں گے اور پھر فرعون کی لاش کو بچا لیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک کے لیے بچا لیں گے. بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ممکن ہے کہ اس کی مراد ہو، ہم تیری لاش کو تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو دوسروں کے لیے نشانی بنے، تجھے دیکھ کر کے لوگ عبرت پکڑے. تو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ قیامت تک تیری لاش رہے گی اور یہ جو مصر میں ہے وہ اسی کی ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مصر میں جو لاش ہے وہ کسی دوسرے فرعون کی ہے، اور اس صورت میں مراد یہ ہے کہ تجھے غرق کر کے تجھے دوبارہ نکال کر تیرے پیچھے جو بنو اسرائیل رہ جائیں گے انہیں دکھائیں گے کہ یہ وہی ہے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، دیکھو اس کا انجام. اور اس کے بعد پھر گل سڑ گیا. تو مصر کے حکمران کو فرعون کہتے تھے، اسی طرح رومیوں کا جو حکمران ہوتا تھا اسے قیصر کہتے تھے، ایرانیوں کا جو حکمران ہوتا تھا اسے کسرا کہتے تھے، کئی کسرا ہوئے، کئی قیصر ہوئے. تو ایک زمانے میں تقریباً 300-350 سال تک یمن کے علاقے میں شینیری بادشاہوں کا راج رہا. ان میں تین بادشاہ گزرے تھے، تینوں کا لقب تبا تھا، تبا 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 جو بھی ہوتا تھا اس کا نام تبا. اسی لیے تاریخ کی کتابوں میں ذکر آتا ہے تتابعی یمن، یہ تبا کی جمع ہے، تتابعی یمن، یمن کے تتابعا، یہ پلورل ہے، تین تبا. اور ان کی حکومت جو ہے وہ عرب کے علاقوں پر تھی، شام کے علاقوں پر تھی، افریقہ کے بعض علاقوں پر تھی. اور ان میں سے سب سے پہلے تبا کو تبع اکبر کہتے ہیں، دوسرے کو تبع اوسط، اور تیسرے کو تبع اصغر. بڑا تبا، درمیان والا تبا، اور چھوٹا تبا. یہاں کس تبا کا ذکر ہے وہ معلوم نہیں. تبع اکبر ہے، تبع اوسط ہے، تبع اصغر ہے، قرآن اس سے خاموش. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف اسی چیز کا ذکر کرتا ہے جو قرآن سننے والوں اور پڑھنے والوں کے لیے سبق بن سکے. یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ ہر چیز اس میں ہوگی، ہر ڈیٹیل نہیں ہوتی، جس جگہ جتنی چیز کی ضرورت ہوتی اسی کو بیان کیا جاتا ہے. مگر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر جس تبا کا ذکر ہے یہ تبع اوسط ہے. اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے صاحب المغازی محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ تعالی کی تاریخ کی کتاب سے کچھ تفصیلات بھی بیان کی ہے کہ یہ تبا جو ہے جب جنگ کرتے کرتے مدینہ منورہ پہنچا تو مدینہ منورہ والوں کے ساتھ جنگ ہوئی ہے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 700-800 سال پہلے جنگ ہوئی. اب جنگ شروع ہو گئی، شروع شام تک چلتی رہی، اس زمانے میں راتوں کو لوگ لڑتے نہیں تھے. تو جب رات ہوئی تو اہل مدینہ نے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ آج ڈبل کھانا پکانا، ہمارے لیے بھی اور ہمارے مہمانوں کے لیے بھی. جب جنگ سے فارغ ہوئے تو ان کو کھانا کھلایا، دوسرے دن پھر جنگ ہوئی پھر کھانا کھلایا، تیسرے دن پھر جنگ ہوئی کھانا کھلایا. تو یہ جو جنگ کرنے کے لیے آئے تھے ان کو شرم آئی اور جنگ رک گئی. یہ حکمت عملی تھی اہل مدینہ کی. جنگ رک گئی، جنگ رک گئی تو جب آپس میں دوستی ہو گئی تو تو دو یہودی عالم تھے, اس لیے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کچھ پہلے. دو یہودی عالم نے ان سے کہا کہ اچھا ہوا کہ تم لڑنے سے رک گئے, اس لیے کہ اہل مدینہ کو کوئی بھی تباہ اور برباد نہیں کر سکتا, نہ مدینہ کو, اس لیے کہ حق تعالی شانہ کے آخری پیغمبر یہاں تشریف لانے والے ہیں. یہ تاریخی روایت ہے, حدیث نہیں ہے, تاریخی روایت محمد ابن اسحاق نے مغازی میں لکھی ہے. یا نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں. تو کہا کہ نبی آخر زمان کا کیا مطلب, وہ تو مشرک تھا, تو انہوں نے سمجھا یہ اہل کتاب تھے, انہوں نے سمجھایا. تو اس کے دل میں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی جگہ پیدا ہو گئی کہ اس نے ایک گھر بنوایا, اور گھر بنوا کر کے کہا کہ میرے دل کی یہ خواہش ہے کہ اس گھر میں نبی آخر زمان تشریف لائے, اور حق تعالی شانہ نے اس کی اس نیت کو قبول فرمایا. جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ اس وقت اسی گھر میں فروخت تھے, اور اس نے ان دونوں سے کہا پادریوں سے کہ تم ہمارے ساتھ چلو یمن دارالسلطنت کیپیٹل میں, چلو لے گیا. ان سے سیکھتا رہا سیکھتا رہا, دل نرم ہو گیا, ایمان قبول کر لیا. ایمان قبول کیا, ایمان قبول کرنے کے بعد اس نے قوم کے سامنے اسلام رکھا, انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اتنی ہو گئی تھی کہ اس نے خط لکھا, اور اس نے خط میں یہ لکھا کہ میں آپ کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ پر ایمان لا چکا ہوں, اگر میں زندہ رہا تو خدمت اقدس میں حاضر ہو کر دوبارہ اپنے اسلام کی تجدید کروں گا, اور اگر میرا انتقال ہو جائے تو آپ قیامت کے دن حق تعالی شانہ کی بارگاہ میں میری سفارش کرنا اور مجھے بھولنا مت. یہ خط لکھا اور حوالے کر دیا کہ بھئی یہ خط کابیرن ان کابیرن پہنچاتے رہنا. اس کا انتقال ہو گیا. انتقال ہو جانے کے بعد نسلیں چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی, تو پھر وہ قوم جو ہے وہ شرک کی طرف چلی گئی, اور شرک کی طرف جا کر بہت متمرد ہو گئی, بہت سرکش. حق تعالی شانہ نے ان کی پکڑ کر لی. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مسند احمد میں ہے کہ لا تسبوا تبعا فانه کان قد اسلم. تبع کو تم برا بھلا مت کہو, اس لیے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے. اور قرآن نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے تبع اور اس کی قوم کو ہلاک کر دیا. اہم خیر ام قوم تبع, قوم تبع کو ہلاک کیا. تو شان شوکت میں یہ بھی آج اور سمود کی طرح تھی, تو حق تعالی شانہ نے ان سے کہا کہ تمہیں غرور ہے اپنی قوت پر, شان و شوکت پر, تو تم بہتر ہو شان و شوکت میں, یا وہ تم بہتر ہو, یا سمود تم بہتر ہو, یا آج ذرا سوچو جس طرح ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تمہیں بھی ہلاک کر دیں گے, پہلے غرور نکالو. اور آگے پھر حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ بھائی مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی تو نہ ہم آسمانوں کو پیدا کرتے, نہ زمینوں کو پیدا کرتے, نہ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کرتے. ایسے ہی پیدا کر دیا کہ پورا کھیل اور تماشا ایسے ہی چل رہا ہے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين, ہم نے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان کی چیزوں کو ایسے ہی کھیل کود کے لیے تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. ما خلقناهما الا بالحق, ہم نے ان کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے, حکمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. ولکن اکثرهم لا يعلمون, لیکن اکثر لوگ چونکہ غور و فکر نہیں کرتے اس لیے ان حکمتوں کو سمجھ نہیں سکتے. آسمان اور زمینوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ آسمان اور زمینوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ آسمانوں کو زمینوں کو اور جو کچھ آسمان اور زمینوں کے درمیان ہے ان کو دیکھ کر حق تعالی شانہ کی پہچان ہو. وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد, ہر ذرے میں آسمان تو بہت بڑا, چاند سورج ستارے, ہر ذرے میں, ریتی کے ذرے میں بھی نشانی ہے. اگر غور و فکر کرے تو کس چیز کی نشانی؟ تدل علی انہ واحد, یہ نشانی اور یہ دلیل یہ بتلاتی ہے کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا کہ کیف عرفت ربک, تم نے
نے اپنے رب کو کیسے پہچانا؟ لہذا
اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر وآثار الاقدام تدل علی المسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج افلا يدلان علی اللطیف الخبیر.
اس نے کہا کہ کسی جگہ بکری کی مینگنی نظر آتی ہے,
البارۃ تدل علی البعیر,
مینگنی بکری کی نظر آتی ہے تو بکری کو دیکھے بغیر انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ یہاں قریب میں کہیں بکری ہے, وہ بکری کو مانتا ہے. اب اگر اس سے کہیں گے بکری تم نے دیکھی, بکری کو تم نے سنا, بکری کو تم نے سونگا, بکری کو تم نے چکھا, بکری کو ہاتھ لگایا تم نے, کہا نہیں ہے بکری, بھائی کہاں بکری, تم نے دیکھی نہیں, سونگی نہیں, چکھی نہیں بکری, کہتے ہیں میں ہی نہیں بتا رہی ہے کہ بکری ہے یہاں.
وہ آثار الاقدام تدل علی المسیر, اور قدم کے نشانات فٹ پرنٹس دیکھتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں کوئی انسان ہے,
بھائی انسان کو دیکھا نہیں, سونگا نہیں, چکھا نہیں, پھر کہتے ہیں نہیں فٹ پرنٹس ہے, فٹ پرنٹس بتا رہے ہیں کہ یہاں ہے.
تو کہا پھر فسماؤں گا تو ابراج,
یہ اتنے بڑے آسمان, ان پر سیارے, چاند, سورج,
وارد دات و فجاج, اور یہ زمین, راستے, درخت, سمندر.
ایک مینگنی سے تمہیں پتا چل گیا کہ بکری ہے, اور فٹ پرنٹ سے پتا چل گیا کہ انسان ہے, اور اتنی بڑی کائنات ہے, اور یہ تمہیں رہنمائی نہیں کر رہی ہے کہ اللہ بھی ہے اس کو بنانے والا کوئی.
امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے حالات میں ایک قصہ لکھا ہے کہ اس جگہ پر ایک دہریے کے ساتھ حضرت کا مناظرہ طے ہو گیا. دہریہ تھا, ایتھیسٹ, اللہ کو مانتا ہی نہیں تھا, اور وقت سے ہوا کہ فلاں جگہ پر مناظرہ ہوگا, میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ نہیں ہے, اور آپ کا مناظر ثابت کرے گا کہ اللہ ہے. بہت اچھی بات ہے, بہت بڑا مجمع جمع ہو گیا, اور وقت ہو گیا تو امام صاحب ندارت پہنچے ہی نہیں. 5 منٹ, 10 منٹ, 15 منٹ, 20 منٹ, کہاں ہے تمہارا مناظر, کہاں ہے؟ اور ایسے موقع پر کبھی کبھی مناظر ڈر کر کے راہ پھیرا بھی اختیار کر لیتا ہے. تو جتنی تاخیر ہوتی گئی بہت زیادہ اس کا غرور بڑھتا گیا. کہا دیکھا تمہارے مناظر صاحب, پون گھنٹہ, ایک گھنٹے کے بعد وہ پہنچے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو اہل حق جو تھے انہیں اطمینان ہوا کہ چلو بھائی امام صاحب پہنچ گئے. اب جب پہنچے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معذرت کی اور کہا کہ میں سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے آنے میں ذرا تاخیر ہوئی, مگر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. عجیب و غریب واقعہ یہ پیش آیا کہ میں سمندر کے اس کنارے, ندی کے اس کنارے کسی کام کے لیے گیا ہوا تھا, اور سوچا کہ مناظرہ اتنی بجے ہے تو پہنچ جاؤں گا. جب میں ندی کے کنارے پہنچا تو کشتی نہیں, ساری کشتیاں نکل چکی تھی کرائے پر. اب میں ششوپن میں کہ مجھے تو مناظرے کے لیے وقت پر پہنچنا ہے اور یہاں کشتی نہیں, یعنی آنے, لیٹ آنے کی وجہ بیان کر رہے ہیں معذرت. تو میں بہت پریشان ہوا, کہ اسی پریشانی میں ٹہلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ اچانک جو ہے ایک درخت کٹ کر گرا خود بخود, اور گرا, اور پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ فٹافٹ وہ صاف ہونے لگا, اس کے پتے صاف ہو رہے ہیں, اس کی ٹہنیاں کٹ رہی ہیں, اور پھر میں نے دیکھا کہ بہت خوبصورتی سے اس کے ٹرنکس بن رہے ہیں, اور میں نے دیکھا کہ پھر وہ خود بخود جوائن ہو رہے ہیں, اور میرے سامنے کشتی کھڑی تھی. تو جب میں جلدی سے اس کشتی میں بیٹھا, جب کشتی میں بیٹھا تو خود بخود چلنے لگ گئی, چلنے لگی, اور مجھے اس کنارے پر پہنچا دیا. اب وہ جو مناظر تھا وہ کہنے لگا کہ بھائی تم تو عجیب آدمی کو میرے مقابلے میں لائے ہو, میں تو سوچ رہا تھا کہ کوئی عالم ہوگا, یہ تو پاگل ہے, مجنون, خود بخود درخت گرے, خود بخود صاف ہو جائے, خود بخود اس کے تختے بن جائے, خود بخود کشتی بن جائے, اور کشتی خود بخود چل کر ان کو یہاں تک پہنچا دے, ان کے تو دماغ کا علاج کرو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی بس اب مناظرہ تو ختم ہی ہو گیا ہے, جب ایک کشتی خود بن نہیں سکتی, چل نہیں سکتی, تو اتنا بڑا کارخانہ خود بن سکتا ہے اور چل سکتا ہے؟ یہ تو میرے بھائی دماغ کا روگ ہے, دماغ کا روگ. ایک ایک ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء. اصل میں ہمارا
پرابلم یہ ہے, پرابلم پرابلم یہ ہے کہ دنیا میں اتنے مشغول, دنیا میں اتنے مشغول کہ اللہ کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ہمارے پاس. ان نفیزہ بھی کر رہا آیا چلے تو میں ان نفیزہ بھی کر رہا آیا چلے اڑ الباب, ہماری عقلیں جو ہے عقلیں ان ان عقلوں پر دنیا کے پردے پڑ گئے ہیں, اس لیے ہمیں حتی اللہ شان کو نظر نہیں آتے. اللہ ہمیں توفیقات سے نوازے, اللہ توفیقات سے نوازے. تو ایک فائدہ تو یہ ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین ما خلقناہما الا بالحق ولكن اکثرهم عقل استعمال نہیں کرتے, جانتے ہی نہیں بےچارے. ایک فائدہ یہ اس کا, نمبر دو, فائدہ نمبر دو. دوسرا فائدہ یہ ہے, دوسرا فائدہ اس کائنات کا کہ اس کائنات کو دیکھ کر جزا اور سزا کا یقین آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں اللہ نے یہ دنیا بنا دی اور مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, تب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ چوری کرتا ہے یہ چوری نہیں کرتا, اور چوری کرنے والا خواہش کے ساتھ زندگی گزارتا ہے, چوری نہ کرنے والا بےچارا بڑی تنگی کے ساتھ. اب مرنے کے بعد اگر دوسری زندگی نہ ہو تو انصاف کہاں ملے گا, اس کی امانت داری کا اس سے بدلہ کہاں ملے گا, اور اس کی شرارت کا بدلہ کہاں ملے گا؟ اس نے ایک شخص کو قتل کیا, اس نے دس کو کیا, اس نے سو کو کیا, اس نے ہزار کو کیا, اور سب کو سزا ایک مل رہی ہے, اسے بھی پھانسی پہ چلا دو, اسے بھی چلا دو, اسے بھی چلا دو, اسے بھی چلا دو. تو ہزار قتل کرنے والے اور ایک کو قتل کرنے والے کو سزا ایک ہی ملی, تو اس نے جو دوسرے 999 قتل کیے اس کی سزا کہاں ملے گی اسے؟ اسی کی اس دنیا پر جب غور و فکر کرتے ہیں کہ یہاں اچھا برا سب برابر, کبھی کبھی اچھا جو ہے وہ بیچارہ بہت تنگی میں رہتا ہے, برا بہت اچھائی میں رہتا ہے, تو عقل تسلیم کرتی ہے کہ نہیں, دوسری کوئی جگہ ضرور ہوگی جہاں بدلہ ملتا ہوگا, دوسری جگہ ضرور ہوگی جہاں بدلہ ملتا ہوگا. تیسرا فائدہ اس کائنات کا, تیسرا فائدہ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ جب اس دنیا میں ہمیں ساری نعمتیں دیتے ہیں, سورج ہمارے لیے چمکاتے ہیں, چاند ہمارے لیے, ستارے ہمارے لیے, پانی ہمیں دیتے ہیں, تو بندہ حق تعالی شانہ کے احسان کے سامنے جھک کر حق تعالی شانہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. اس کے اتنے سارے فائدے ہیں لیکن اکثر لوگ سوچتے نہیں. تو حق تعالی شانہ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے بنایا ہے حکمت سے, اس کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے, ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین, فیصلے کا دن, ان یوم الفصل فیصلے کا دن, میقاتہم اجمعین, سب کی میقات ہے, سب کی, سب کا اپوائنٹمنٹ طے ہو چکا ہے کہ فلاں دن سب کو فیصلے کے لیے کھڑا ہونا ہے. اور وہ دن کیسا ہوگا؟ یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا, اور وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن ایک دوست دوسرے دوست کو کچھ کام نہیں آئے گا, صحیح کچھ کام نہیں آئے گا, ولا هم ينصرون, نہ ایک دوسرے کو کام آئے گا نہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا. واتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا, نہ باپ بیٹے کو کام آ سکے گا نہ بیٹا باپ کو. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه, اپنے بھائی سے بھاگے گا, اپنی ماں سے بھاگے گا, اپنے باپ سے بھاگے گا, اپنی بیوی سے بھاگے گا, اپنی اولاد سے بھاگے گا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا, ایک شخص دوسرے کو کام نہیں آئے گا. کیا مطلب؟ کہ اللہ یہ میرا بھائی ہے, میرا بڑا بھائی ہے, یہ بیچارہ مجرم ہے, آپ نے اس کے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا, میں اس کا چھوٹا بھائی ہوں, آپ ایسا کیجئے کہ اس کو تو جنت میں بھیج دیجئے, اس کی جگہ پہ مجھے سزا دے دیجئے. دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو اور مجھے لے لو؟ کہا قیامت کے دن ایسا نہیں ہوگا. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا تقبل منها شفاعة, اچھا بھائی اس کی جگہ پر مجھے نہیں لیتے تو یہ بڑے صاحب ہیں, ان کی بات مان کر جو تو اس کو معاف کر دیجئے, لاگوگ وسیلہ, لا تقبل شفاعة. ولا يؤخذ منا عدل, بھائی چلو یہ نہیں کرتے تو ہم 1,000,000 pounds دے دیتے ہیں آپ کو, حکومت کو فائدہ ہوگا. کہ لا يؤخذ منا عدل, کچھ نہیں, رانسم بھی نہیں لیا جائے گا. کہا اچھا, نہ کسی کو کسی کی جگہ پر لیں گے آپ, نہ کسی کی سفارش قبول کریں گے,
نہ رانسم لیں گے, ہم نے شرافت سے کام لیا, اب جو ہیں ہم شرارت پہ آتے ہیں, ہم ہماری پوری جماعت کو لے کر آتے ہیں اور آپ کے ساتھ لڑیں گے اور لڑ کر ہمارے قیدی کو چھڑا کر لے جائیں گے. کہا ولا ہم ینصرون, یہ بھی نہیں لگے گا الا من رحم اللہ, اس دن تو وہی بچ سکے گا جس پر اللہ رحم فرماتا ہے. اللہ اکبر, اس دن وہی بچ سکے گا جس پر اللہ رحم فرما دے. اس لیے میرے بھائیو تعلق اللہ سے جوڑو, وہی بچ سکے گا جس پر اللہ رحم فرما دے. اللہ اور اللہ کے رحم کرنے کے مختلف طریقے ہوں گے, ڈائریکٹ رحم فرما دیں گے اور کہیں گے کہ جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا. اور کبھی کبھی یہ ہوگا کہ کسی نبی کو کسی ولی کو اجازت دے دیں گے کہ بھائی تیرے خاندان میں سے تیرے دوستوں میں سے کسی کی سفارش کرنا چاہتا ہے تو کر لے. تو نبی کی ولی کی نیک آدمی کی سفارش کے نتیجے میں اللہ رحم فرما دیں گے, مگر سفارش اسی وقت وہ کر سکے گا جب اجازت ملے گی. الا من رحم اللہ انہ هو العزیز الرحیم, اللہ تعالیٰ زبردست ہے رحم کرنے والا ہے, اتنا زبردست کہ دشمنوں کو پکڑ میں لے لیتا ہے, اتنا رحم کرنے والا کہ اپنوں کو اپنی رحمت کی آگوش میں لے کر دنیا میں بھی سکون دیتا ہے آخرت میں بھی کامیابی دیتا ہے. خلاصہ میرے بھائیو یہ ہوا کہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے, حساب کتاب ہے, اور اس دن وہی بچ سکے گا جس پر اللہ کی رحمت آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اِلَّا يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتٍ مِّنْهُ, میری نجات بھی قیامت کے دن اسی وقت ہو سکتی ہے جب اللہ کی رحمت میرے اوپر اتر آئے. تو حق تعالیٰ شانہ سے اس کی رحمت مانگو, اس کا فضل مانگو. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں, تفصیل میں جانے کا اس مسئلے اس نقطے کو سمجھانے کا موقع نہیں ہے, میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کبھی بھی یہ مت کہو کہ اللہ انصاف کا معاملہ فرما, اس لیے کہ کہیں کسی پچھلی زندگی کے گناہ کی وجہ سے پکڑے نہ جاؤ. اللہ سے تو ہمیشہ یہ کہو کہ اللہ مجھے فضل دے دے, یہ اللہ رحم دے دے, فضل رحم فضل رحم مانگو اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.